بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات المحترم، ماہ رمضان مبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا دوسرا اشرہ جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار. اس ماہ مبارک کی برکتوں سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، جتنا اٹھایا جا سکتا ہو اٹھانا چاہیے، ورنہ بعد میں انسان کافی افسوس بنتا رہے گا کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے وہیں گزر گئے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یقیناً یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، اس ماہ مبارک میں ہر نیک عمل کا بدلہ سال کے بقیہ مہینوں کے مقابلے میں کم سے کم 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. 70 times اضافی اجر ملتا ہے اس ماہ مبارک میں ہر کام، ہر نیکی کا کام کرنے کا. اور پھر اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ موقع ہے سمیٹنے کا، نیکیاں سمیٹنے کا، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور آخرت میں عذاب جہنم سے رستگاری حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا صحیح استعمال ہم کر سکیں ان اوقات کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی. اس ماہ مبارک میں دو اہم عبادات ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں. وہ تراویح کیا ہے؟ اصل میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور نفل نماز کے اندر پڑھا جائے. اصل شے اس کے اندر جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے. اس کی اعلیٰ شکل یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر، نماز کی فارمیشن میں، نفل نماز میں پڑھا جائے تو اس کی جو افادیت ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے. میں نے سورہ بقرہ کی وہ آیات تلاوت کی ہیں بھی جن میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے. اس میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا گیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نوٹ کیجیے کہ ماہ رمضان کا اصل تعارف کس حوالے سے کرایا گیا؟ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. پہلا تعارف یہ، ہمارے ذہن میں رمضان کے ذکر سنتے ہی، نام لیتے ہی فوراً روزے کا تصور آتا ہے. قرآن نے مقدم کیا ہے کہ تعارف کیا ہے ماہ رمضان کا. یہ واقعی بڑا عظمت والا مہینہ ہے، 12 مہینوں میں اس کو خصوصی امتیازی مقام حاصل ہے، سب سے افضل ہے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، یہ اصل میں نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، ایک رائے یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اس کا نزول کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس ماہ مبارک میں ہوا. بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی رہنمائی دی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تعارف نمبر ایک یہ. ساتھ ہی فرمایا یہ قرآن کیا شے ہے اس کو سمجھو پہلے. ہدن للناس, پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ایک روشن چراغ. ہدن للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان, اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. یعنی انسان کو جو چیز مطلوب ہے جس امتحان میں ڈالا گیا اس کے لیے اعلیٰ ترین گائیڈ بک. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اس زمین پہ بھیجا کیوں گیا ہے, اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل منزل یہ نہیں ہے, ہمارا اصل گھر یہ نہیں ہے. گھر تو وہ ہے دار آخرت, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, وہ جو دار آخرت ہے وہ ہے اصل زندگی. یہ زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ تو امتحانی وقفہ ہے, یہ تو ایگزامینیشن ہال میں ہو, اور کسی بھی وقت کسی شخص کا امتحانی مہلت اس کی جو ہے وہ ختم ہونے کا اعلان ہو سکتا ہے. پھر اصل گھر کی طرف لوٹنا ہوگا اور وہاں اٹھائے گئے ہیں. چنانچہ اس اور امتحان بڑا سنگین ہے. ناکام ہو گئے تو ہمیشہ کی جہنم ہے, جس سے سخت عذاب اور جس سے زیادہ ہولناک کوئی تصور ممکن نہیں ہے. ناکامی افورڈ کی ہی نہیں جا سکتی. ہاں کامیاب ہو گئے تو کیا کہنے, فروقوں اور ریحان و جنت النعیم, کیا کیا نعمتیں ہیں. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. قرآن مجید وہ شے ہے جو اس امتحان میں کامیابی دلانے کے حوالے سے ٹوٹل گائیڈنس, مکمل گائیڈنس, اعلیٰ ترین گائیڈنس. جو اس کو تھام لے اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچائے گا, اور یہ ہدایت کے روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھیں ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے. وہ ایمان جس کی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے وہ ایمان کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ یہی قرآن ہے, یہ منبع ایمان ہے, سرچشمہ یقین ہے. جتنا اس کو پڑھیں گے سمجھ کر اتنا ہی وہ یقین گہرا ہوتا چلا جائے گا, اور جب یقین گہرا ہوگا تو اس زندگی کی آزمائشوں کے اندر انسان سہولت سے کامیابی سے گزرتا جائے گا. ورنہ تو ایک ایک امتحان کے اوپر ہی ہم عام طور پر ناکام ثابت ہوتے ہیں. الا ما شاء اللہ. تو سب سے پہلے رمضان کے حوالے سے تعارف کروایا جا رہا ہے قرآن کا. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن وہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. پوری نوع انسانی ہی کو امتحان سے دوچار کیا گیا ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, جو بھی انسان ہے وہ اس امتحان سے گزر رہا ہے, اور اس کے لیے ہدایت کاملہ یہ قرآن حکیم ہے. ہدن للناس وبینات من الہدیٰ والفرقان, حق و باطل میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے امتیاز بعض اوقات انسان کو. اس کے لیے جو اصل میں کسوٹی ہے وہ یہ قرآن ہے, حق و باطل میں فرق کر دینے والا. اس کے ساتھ چمٹ جاؤ, اس کی تلاوت کرو, اس کو سمجھو, اس کو پڑھو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں کھول دے گا اور تمہیں حق اور باطل کا فرق صاف سمجھ میں آنے لگے گا. اب فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی تم میں سے اس ماہ رمضان کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. اب ماہ رمضان کے ساتھ اب جڑ گیا تعلق روزے کی عبادت کا, اس میں بھی سہولت دے دی. ومن کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر, ویسے تو ہر شخص کو پورے ماہ کے روزے رکھنے ہیں. 29 کا مہینہ ہے تو 29 روزے ہوں گے, 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے ہوں گے. اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حاجت ہے, سفر پر نکلا ہے کسی ضرورت سے, تو روزے کو ملتوی کر سکتا ہے, ناغہ کر سکتا ہے, لیکن تعداد بعد میں پوری کرنی ہوگی. اس کی فرضیت ثابت نہیں ہوئی, وہ فرض برقرار ہے, اور اس کی ادائیگی البتہ بعد میں ہو سکتی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر سختی نہیں چاہتا، وہ تمہیں کامل ہدایت بھی دینا چاہتا ہے، وہ اس ماہ رمضان میں تمہیں موقع دے رہا ہے خوب نیکیاں سمیٹنے کا، اللہ کی مغفرت اور رحمت کے حضور کا بھرپور موقع، اور سختی بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے، اس کو بعد میں پورا کر دو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، تعداد بہرحال پوری کرنی ہوگی، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اب آئیے دیکھیں پھر اس آیت کا اختتام پھر کہاں ہوگا، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ ہدایت یہ قرآن ہی تو ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا، یہ ایسی اس نعمت پر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، اتنی عظیم نعمت، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تمہیں اس نعمت کی قدر کا احساس ہوگا تبھی شکر کا جذبہ بھی پھر برآمد ہوگا، پھر زبان پر کلمات شکر بھی جاری ہو جائیں گے، ورنہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ دیکھیے ماہ رمضان کے حوالے سے اول آخر جو ذکر ہو رہا ہے وہ قرآن کا ہو رہا ہے، بیچ میں روزے کا ذکر ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے جب ماہ رمضان کی بات آتی ہے تو قرآن یعنی رات کی قرآن کی تلاوت یا قرآن کو پڑھنا اور دن کا روزہ، اس کو پیرلل رکھا گیا متوازی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، حالت ایمان میں، واحتسابا اللہ ہی سے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بشارت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی جوڑا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، صرف اللہ کے خاطر اور صرف اسی سے اجر کی امید میں، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے بھی تمام گناہ بخش کیے جائیں گے۔ یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دن کا روزہ رات کا قیام۔ ایک اور حدیث بھی آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، یعنی روز محشر قیامت کے دن جب انسان کو اصل ضرورت ہوگی سفارش ہوگی، روزہ کہیں گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفع لی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، پروردگار میں نے اس بندے کو تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا ہے، اس نے راتیں گزارنی ہیں میرے ساتھ، اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں، اس کو اپنے جذب کرنا، اپنے روح کے اندر جذب کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت لگایا ہے، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ فیشفعان، ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ذرا نوٹ کیجیے کیسے برابر دن کا روزہ اور رات کا قیام بال قرآن، یہ ہے جو اثر حاصل ہے، اور یہ جشن نزول قرآن ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی کا جشن ہے آخر میں عید الفطر، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو تمہیں عطا ہوئی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر وہ شکرانہ ہے جس کے لیے ہم جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے، دو رکعت شکرانے کے پڑھتے ہیں اس عظیم نعمت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی سعادت اور فضیلت حاصل ہونے پر. یہ ہے پروگرام ماہ رمضان کا. لہذا روزہ تو رکھنا ہی ہے, رکھنا بھی کس شان سے ہے کہ پھر احتیاط کی جائے. ہم جائز اور طیب اور پاکیزہ چیزوں سے تو بچ رہے ہیں, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, بیوی کے پاس نہیں جا سکتے, لیکن یہ نہ ہو کہ ہم روزمرہ کے جو غلط کام کرتے ہیں, حرام کاموں میں ملوث ہیں, زبان سے نامتناسب باتیں نکل رہی ہیں, کسی سے جھوٹا وعدہ کر لیا, یہ سارے کام اگر ہوتے رہے تو روزہ مہمانی ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے ان سے رکنا ہے, وہ تو رکنا ہی رکنا ہے. حلال چیزوں سے رک جائے روزے میں اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب جاری رہے, یہ تو پھر ایک مذہب کا کھیل صورتحال ہے. لہٰذا اس لیے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما وشرابا, جس کسی نے جھوٹ کہنا, جھوٹی بات کرنا, غلط باتیں زبان سے نکالنا اور جھوٹے کام کرنا, غیر شرعی حرکتیں کرنا, غلط کاروبار کرنا, یہ نہیں چھوڑا, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, پھر تو یہ روزہ نہیں ہے, فاقہ ہے. روزے میں تو ٹریننگ کس بات کی ہو رہی ہے کہ کچھ وقت حلال اور طیب چیزوں سے بھی اللہ کے حکم پر, اللہ کی خوشنودی کے لیے رکے رہو, تاکہ سال کے بقیہ 11 مہینے جو ہے وہ حرام سے, ناجائز سے, منکرات سے, گناہ سے تو بچ سکو, اتنی اسٹرینتھ تو پیدا ہو, وہ تقویٰ پیدا ہو. تو بہرحال یہ ہے روزے کی عبادت, جس کو ہمیں اسی انداز سے اس کی روح کے ساتھ رکھنا ہے اس پورے مہینے میں, اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ بے پناہ ہے. حدیث کے مطابق ابن آدم کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کے بدلے اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا منظر ہے کہ کوئی برائی کرو گے, گناہ کرو گے, اس کے مثل تمہیں گناہ ملے گا. نیک کام کرو گے, خیر کا کام کرو گے, اجر 10 گنا ہوگا. یہ تو اس کی رحمت ہے. اس ماہ مبارک میں وہ مزید 70 گنا ہے, تو 700 ٹائمز ہو گیا. اور ویسے بھی بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جیسے انفاق کی سبیل اللہ ہے, اس کا اجر قرآن مجید میں یہی بتایا گیا 700 گنا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة, گندم کے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. یہ مثال ہے انفاق کی سبیل اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا 700 گنا. یہ باٹم لائن ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہے مزید اضافہ فرمائے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صحیح معنی میں روزہ رکھا جائے تو اس کا اجر عام جو بھی بھلائی کے کام ہیں وہ تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ان کا اجر ہے. روزے کا اجر کتنا ہے یہ بیان سے باہر ہے. روزہ اس اصول سے اور اس قانون سے مستثنا ہے, وہاں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, یہ خاص میرے لیے ہے یہ عبادت, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی اپنے مقام و مرتبے کے حوالے سے, اپنی شان کے حوالے سے جو جزا دوں گا وہ تم سوچ کے نہیں سکتے. یہ تو ہے اس کا معاملہ. اور قرآن وہ نعمت ہے کہ جو اس کو تھام لے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے اور اسے اصل مقام تک پہنچاتا ہے. قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں, اگرچہ وقت کم ہے. اور قرآن کی عظمت, اس میں بہت سی احادیث آپ کو ملتی ہیں, ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث ہمارے خلفائے راشدین میں سے, 3 خلفائے راشدین سے عظمت قرآن کے حوالے سے احادیث جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوئی ہیں, اور ان کا جو ہے یہ خاص اس امت پر احسان ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو ہیں وہ انہوں نے ہم تک پہنچائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ آپ نے بارہا سنی ہے، اس مسجد میں تو اس کی تکرار بہت ہوئی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے اسے. انسان ویسے تو سب برابر ہے لیکن عمل اور تقویٰ کے اعتبار سے اصل میں فضیلت ہے، اور اس میں بھی فضیلت میں سب سے ٹاپ کا مقام جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ایک حدیث بن دیے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج اور بلندی عطا کرے گا اور اسی کو ترک کرنے کی پاداش میں دلیل و خوار کر دے گا. امت مسلمہ کا عروج و زبان اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو تھامے رہو، اس کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہو، اس کے ساتھ تمہارا وہ تعلق ہو جو سچے مسلمان کا ہونا چاہیے تو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا. اس کو چھوڑ دو گے، یہی تو بنیاد ہے، اس کو چھوڑ دو گے تو دین سارا کا سارا گیا، پھر ذلت و خاری مسلمان کا مقدر، اور آج ہم اسی سے گزر رہے ہیں. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ایک حدیث حضرت علی سے بھی مرتی ہے فضیلت قرآن کے حوالے سے، بڑی جامع حدیث ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو سناؤں، کوشش کروں گا کہ جلدی سے اس کو گزار دوں آپ تک. عن علی قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں جو سنا، الا انها ستكون فتنه، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے خبر دی ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال یہ بھی پوچھا کہ وہ فتنہ کیا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، قوم اس کا ذمہ دار ہوگا، کیسے آئے گا. یہ 50 قسم کے اکیڈیمک انداز کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے ان کا ایک مزاج تھا، وہ عملی زندگی، وہ دیکھتے تھے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، ہمارے لیے عملی رہنمائی کیا ہے، ان کی نگاہ اس پر پڑتی تھی. ایک ہی سوال تھا، من مخرج منها یا رسول اللہ، آپ نے بتایا کتنا آئے گا، بالکل اس میں کوئی ہمیں شبہ ہی نہیں ہے، یقیناً آئے گا. سوال یہ ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے، نکلنے کا ایگزٹ کیا ہے، مخرج، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. قال کتاب اللہ، ایک لفظ کا جواب دیا، اللہ کی کتاب. اب اس اللہ کی کتاب کی جو مدح بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک شاہکار ہے، ادب کا بھی شاہپارہ ہے اور حکمت اور دانائی کا بھی ایک عظیم خزانہ ہے. فرماتے ہیں فیہ نبا ما قبلکم، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، سمجھ لو یہ کیا شے ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلی اقوام کی خبریں بھی موجود ہیں، حالات کا ذکر ہے، وہ خبر ما بعدکم، تمہارے بعد کیا حالات ہوں گے اور امتوں کا عروج و زوال کس بنیاد پر ہوگا، کن قوموں کو اللہ مدد کرے گا، یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، یعنی مستقبل کے حوالے سے رہنمائی بھی ہے. وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو مسئلے کھڑے ہوں، جو نزاعات ہوں، ان سب کا فیصلہ اس میں ہے. هو الفصل ليس بالهزل، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، محض کسی شاعر کی جو ہے وہ یابا گوئی نہیں ہے، حزل نہیں ہے، یعنی حزل کہتے ہیں جو ایک معیار سے کم ایک جو انداز اختیار کر دیا جاتا ہے، حزل گوئی جو شاعروں کے ہاں عام ہوتی ہے، ادیبوں کے ہاں عام ہوتی ہے، یہ کوئی قسم کا نہیں ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. اور یہ فیصلہ کن اسی بات کی تفصیل حضرت عمر کی اس حدیث میں مل رہی ہے جو آپ نے بتایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، قوموں کی قسمت کے فیصلے اب اس کتاب سے وابستہ ہیں، مسلمانوں کا عروج و زوال اب اس کتاب پر موقوف ہے. اسی لیے اقبال نے بھی کہا نا کہ وہ زمانے میں معزت سے مسلمہ ہو کر اور تم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ مسلمان جن کو اللہ نے عزت دی تھی, سربلندی دی تھی, اقتدار عطا کیا تھا, اس لیے کہ وہ سچے مسلمان تھے, قرآن کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق تھا. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج ذلیل و خوار ہو. تو قوموں کی قسمت کے فیصلے, عروج و زوال کے فیصلے اب اس قرآن سے وابستہ ہیں. یہ عام چیز نہیں ہے, یہ عام کتاب نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو تکبر کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑے گا اللہ اسے پیس کر رہے گا, سخت انتقام لے گا, سخت ترین سزا اس کو دے گا. وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, اور جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا, اور خاص طور پہ یہ معاملہ کس کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اصل رہنما کتاب قرآن ہے, اس کی تشریح احادیث مبارکہ ہے, اس کی عملی تفسیر سیرت اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے رہنمائی دینے کی بجائے اپنے لیے رہنمائی کے لیے ہم اغیار کے دروازوں پر دستک دے رہے ہوں, ہمارا معاشی نظام کیا ہوگا, معاشی ترقی کے لیے ہم باہر سے جو ہے ایڈوائزر حاصل منگوا رہے ہوں, قوم کی ترقی کے لیے کیا انداز ہوگا, وہاں جا کر یورپ جا کر وہاں سے سیکھ کر آنا چاہتے ہو کہ ہمیں کیا رستہ اختیار کرنا ہے, جو یہ حرکت کرے گا اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت, فلسفہ اور حکمت کی تلاش قرآن سے کرنے کی بجائے جو ہے وہ مغربی دانشوروں سے اور سقراط اور بقراط اور افلاطون اور پر جو ہے وہ ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. فرمایا جو کچھ ایسا کرے گا اضلہ اللہ, اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. اس کامل کتاب ہدایت کے بعد کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے دائیں بائیں دیکھنا, یہ اس قرآن کی توہین ہے, اور یہ اصل میں توہین قرآن کی نہیں ہے, اللہ کی. لہذا ایسے شخص کو اللہ گمراہ کر کے چھوڑے گا. اور آج آپ دیکھ لیجئے سارے مسئلے کے حل کے لیے قرآن اور حدیث سے کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی. اوور آل ہماری پوری قوم کی فکر یہ بن گئی, باہر سے کوئی چیز آئے گی اس کو بہت قابل قدر سمجھا جائے گا, ویلیویبل سمجھا جائے گا. ایڈوائزر باہر سے آ رہے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو نتیجہ تو وہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. گمراہی بھی ہمارے حصے میں آ رہی ہے اور ذلت و خواری بھی حصے میں آ رہی ہے. ہوا حب اللہ المتین, فرمایا کہ یہی ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جس کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ رسی کون سی ہے؟ یہ اصل میں یہ قرآن ہی ہے جس کی شرح ہے حدیث سنت. وهو الذکر الحکیم, یہ انتہائی حکیمانہ ذکر ہے. ذکر کے لیے ہم کہیں اور سے کوئی چیز لے کر آئیں, سب سے مؤثر ذکر, حکیمانہ ذکر خود قرآن. قرآن نے اپنے آپ کو کہا ہے الذکر, کامل ترین ذکر. وہ الصراط المستقیم, اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کے لیے اللہ سے آگے ہم درخواست کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں, اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ بھی ہمارا عجیب مسئلہ ہے, یہ بھی مذہب کا فی صورتحال ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں دعا کریں گے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے رستے کی ہدایت دے, رہنمائی دے, اور جو ہدایت دے دی قرآن کی شکل میں اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھنا. وہ تو کھولے گی تب وہ کتاب جب کوئی فوتگی بھی ہو جائے گی, کوئی مرنے کے قریب ہوگا تو یاسین پڑھ کر سنا دیں گے, انتقال ہو گیا تو ایشان ثواب مردوں کے لیے کتاب ہے, نسخہ موت ہے انسانوں کے لیے, زندہ لوگوں کے لیے تو شاید کچھ ہے ہی نہیں. اسی کا مرثیہ اقبال نے کہا تھا, بایا تشراکار جدی نیس کیا یاسی نے وہ آساب میری, یا مسلمان تجھے قرآن سے بس یہی سروکار رہ گیا ہے, ایک ہی مسئلہ ہے قرآن کا, کوئی مرتا ہوا شخص ہو تو اس کو یاسین پڑھ کر سنا دو بس. لیکن ہم نے اس سے آگے بھی ایک مصرف نکال لیا, مرنے کے بعد بھی قرآن کا ایک مصرف ہے, وہ قرآن خوانی. لیکن یہ تو کتاب زندہ ہے, کتاب حیات ہے, 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. ہم نے اس کو نسخہ موت بنا لیا. بہو الصراط المستقیم بہو الذی لا تزیغ به الاہواء, یہ وہ کتاب ہے کہ خواہش نفس اس کے ساتھ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی. اگر اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو انسان کی خواہش نفس اس کو پٹری سے اتار نہیں سکتی صراط المستقیم سے. یہ ایک بہت بڑا سہارا. ولا تلتمس به الالسنہ, زبانیں اس میں التباس پیدا نہیں کر سکتی, قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے اور اس کو جو ہے توڑ بروڑ کر کے اس کے مفہوم کو بدلا نہیں جا سکتا, ممکن نہیں ہے. یہ قرآن خود اپنا محافظ ہے, مہیمن. ولا یشبع منہ العلماء, علماء ساری زندگی بھی اس میں غور و فکر اور تدبر اور تذکر کرتے رہیں, اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے. یہ وہ کتاب ہے, اس کی یہ شان ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لی تو بس پڑھ لی, ساری عمر پڑھتے رہیں, اس پہ غور و فکر کرتے رہیں, ان کی علمی پیاس بجھ نہیں سکتی. یعنی اس کو تشفی مزید کی اور خواہش بڑھتی چلی جائے گی. یہ محسوس نہیں کریں گے کہ جو حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا, اب اس میں مزید کچھ نہیں ہے. یہ کبھی نہیں آ سکتا, کچھ 100 سال زندگی ہو یا 1000 سال زندگی. ولا یخلق عن کثرت الظن, بار بار کے لوٹانے سے پڑھنے سے بھی اس پر کبھی بوسید بھی تاری نہیں ہوتی. ولا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. وقت ختم ہو گیا ہے, میں بس تیزی سے اپنے ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ علم و حکمت اور معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہے زندگی کے تمام گوشوں کے اندر. ایک وہ ہدایت ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو سرفیس پہ ہے, وہ تو بہت واضح ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, قرآن کو پڑھو, سمجھ کر پڑھو تو انشاءاللہ دل کے دروازے کھلتے جائیں گے اور وہ ہدایت تم پر منکشف ہوتی جائے گی. عقل اور دل جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اس کے اندر معرفت اور حکمت کے وہ خزانے ہیں کہ ساری عمر اور قیامت تک لوگ اس میں غوطہ زنی کرتے رہیں گے اور نئے نئے ہیرے اور جواہرات اس میں سے نکلتے ہی رہیں گے. یہ وہ کان ہے جس جواہرات کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ بھی قرآن کی ڈائمینشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے سے خطبے کے اندر جمع کر دیا. وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ جِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا, یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنوں نے اس کو سنا تو وہ بھی ایک کہے بغیر نہیں رہ سکے. إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ, جنوں جیسی سرکش اور ضدی مخلوق نے بھی جب اس قرآن کو سنا تو پگھل کر رہ گئے. اس کی یہ تاثیر, بے احتیاط پار اٹھے. انا سمعنا قرآن عجبًا, ہم نے کتاب قرآن سنا ہے بہت ہی دل کو لبھانے والا. یہدی الی الرشد, وہ رہنمائی کر رہا ہے نیک راستے کی طرف, کامیابی کے راستے کی طرف. فآمنا, بس ہم ایمان لے آئے. اس کی تو یہ تاثیر ہے. آخری جو چند جملے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ فصاحت و بلاغت کی ایک معراج بھی ہے. آپ کے اپنے جو ارشادات ہیں, اقوال ہیں, اس کے اندر فصاحت و بلاغت بھی اپنی بلندیوں کو چھوتی نظر آتی ہے. چنانچہ ایک آخری حصے میں فرمایا, من قال به صدقا, جس شخص نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. اس لیے کہ اس سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں ہے, اور جو اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے گا وہ لازماً سچ ہوگی, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجْرًا, اور جس کسی نے اس پر عمل کیا اسے جزا مل کر رہے گی, وہ پریشان نہ ہو, اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلًا, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل سے کام لیا. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, اور آخر میں بشارت ہے لوگوں کے لیے جو قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے والے ہیں, کہ جس کسی نے لوگوں کو بلایا قرآن کی طرف, آؤ پڑھو سمجھو, تو اس کے بلانے سے کوئی آئے یا نہ آئے، جو بلانے والا ہے اس کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ ہدیا الی صراط المستقیم، اس کو تو ہدایت مل گئی صراط المستقیم کی. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں روزے کی برکات سے اور قرآن مجید کی برکتوں سے اور اس کی ہدایت سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.